اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو لگتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ہمارا حال یہی ہے نا، اگر کہیں کسی مجلس میں قبر کا، موت کا، جہنم کا ذکر ہو جائے تو لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں، اس لیے تو ڈراتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں۔ انتم عنہ معرضون، اس بات کو سن کر تم منہ موڑتے ہو، اعراض برتتے ہو، یہ نہ سناؤ، یہ بات نہ کرو، اور اس کے ساتھ تو خدا نہ خواستہ کہو، حالانکہ وہ ایک حقیقت ہے، کسی کی بھی دعا اس مقام نہیں آ سکتی۔ عقل مند کون ہے جو خطرے کو بھانپ کے اس کا علاج سوچے، نہ کہ اپنی آنکھیں بند کر لے۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ، اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا، تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم، میں سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلاح نہیں چاہتا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں کہ دل میں کچھ ہو اور اوپر سے کچھ اور کہیں، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اس لیے اسلام نے تکلف کو پسند نہیں کیا۔ مثلاً اگر گفتگو میں بہت بناوٹ ہو تو بات دل پہ اثر نہیں کرتی، اگر اس کو حقیقی انداز سے پڑھا جائے، سنا جائے، بولا جائے تو اس چیز کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کی تلاوت میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس کو تکلف سے پڑھا جائے تو اثر کم کرتا ہے، لیکن اگر نیچرل وے میں ایک فطری انداز میں پڑھا جائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھایا، تو وہ انداز زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ نبی کو تکلف کرنے والوں میں سے کیوں نہیں بنایا گیا اور اس کے لیے بات کیوں نہیں پسند کی گئی؟ اس لیے کہ تکلف تبلیغ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی طرح تکلف کے ذریعے انسان ریاکاری کا بھی جلد شکار ہوتا ہے، کیونکہ دکھاوا کرنا مقصود ہوتا ہے نا، بات پہنچانا تو مقصود نہیں ہوتا، کام پھر اللہ کے لیے نہیں رہتا، معنی کی بجائے انداز پر ہی ساری توجہ رہ جاتی۔ بسا اوقات تکلف منافقت کو بھی جنم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ازواج میں سے کسی کو دودھ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو۔ بسا اوقات ہم کسی کے گھر جائیں اور بھوک لگی بھی ہو تو اس لیے نہیں کھاتے کہ وہ کیا کہیں گے، یہ اتنا سا کھا گیا، نہیں، اگر دل چاہ رہا ہو اور کوئی پیش کرے تو جھجھک نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر طبیعت نہ مان رہی ہو تو اس وقت انسان معذرت کر سکتا ہے، یا کوئی چیز نقصان دیتی ہو تو ایکسکیوز کر سکتا ہے، لیکن تکلف ناپسندیدہ ہے۔ ہر کام جب سنت کے مطابق ہوگا، جو عین فطرت کے مطابق ہے، تو خود بخود انسان تکلف سے نکل آئے گا۔ اللہ کے خوف پیدا ہو دل میں تو بھی تکلف ٹوٹنے لگتا ہے، اسی طرح تکبر نہ ہو تو بھی تکلف نیچے ہو جاتا ہے۔ تکلف عموماً کیوں کیا جاتا ہے؟ تعریف حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب تعریف کی خواہش نہیں رہے گی تو تکلف کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ تکلف ایک طرح سے دھوکا دینے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ انہو اللہ ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح یہ پریویل کر رہی ہے اور ہر چیز پر چھا گئی ہے۔ سورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے, لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو, دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. خبردار, دین خالص اللہ کا حق ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ دین کو صرف اللہ کی خوشی کے لیے اپنانا چاہیے, اس کو راضی کرنے کی نیت سے, نیک عمل کی نیت سے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ کیا کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے تھے کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ سے مانگنے سے روکتے تو لوگ کیا کہتے, نہیں ہم ان بتوں سے نہیں مانگتے اور یہ نہیں ہم کو دیتے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری آگے سفارش کرائیں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ یہی عذر پیش کرتے ہیں, ہم قبر والوں سے نہیں مانگتے, ہم تو صرف آ کے ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آگے ہماری بات پہنچا دیں, ذریعہ بن جائیں. حالانکہ ذریعہ انسان کا اپنا عمل, کوشش, صحیح بھاگ دوڑ ہے, نہ کہ کسی اور کا عمل. سورت یونس میں بھی آتا ہے نا, وہ کہتے تھے ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں. حالانکہ سفارش کے بارے میں بار بار آپ پڑھ چکے ہیں کہ سفارش صرف وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے اور جس کے لیے سفارش کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا کہ جھوٹا اور منکر حق ہو, کہ ان کے سامنے حق پیش کیا جائے اور وہ اس کو جھٹلا دے. ناشکر ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہی ہے نا کہ انسان کے پاس جو نصیحت آئے اس کو وہ ایک طرف رکھ دے اور اپنی منمانی کرے, کہ اللہ نے تو انسان کی بھلائی کا سامان کیا اور انسان اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا, یہی ناشکرا پن ہے. اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو, وہ اللہ ہے اکیلا, الواحد القہار, سب پر غالب. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے, وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے آس, نر اور مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین تین تاریخ پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے پردوں میں ہے, یہ آج کے دور میں پتا چلا. ایک تو ماں کا پیٹ, پھر ایک رحم, اور پھر وہ جھلی جس میں بچہ لٹکا ہوتا ہے. اور یہ حیرت کی بات ہے نا کہ تین پردوں کے اندر ایک چیز بن رہی ہے, اس کا ناک نقشہ خوبصورت ہے, آنکھیں برابر سائز کی ہیں, ناک کے دونوں طرف برابر ہیں, ہونٹ ایک دوسرے کے مقابل ہیں, اور ہر چیز باریک سے باریک وہ اندر تخلیق ہو رہی اندھیری جگہ پر. اگر ایسی ہی کوئی چیز شروع نہ ڈالی جائے, مطلب سکلپچر ہی بنانا ہو, تو کوئی انسان اس قابل نہیں کہ وہ اندھیرے میں تین پردوں میں کوئی چیز بنا سکے, کوئی ڈیزائن, کوئی آرٹ کا نمونہ. کیا انسانوں کو اللہ کی اس کاریگری پہ حیرت نہیں؟ کیوں نہیں جھک جاتے اس کے آگے؟ پھر یہی اللہ جس کے یہ کام ہے, تمہارا رب ہے, بادشاہی اسی کی ہے, کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے, پھر تم کدھر سے پر آ جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے, لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا, اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. یعنی مصیبت میں تو ہر بگڑا ہوا شخص بھی رجوع کر لیتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے؟ اس لیے کہ رات کو سونے کے بعد اٹھنا، اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہونا نفس بہت گراں گزرتا ہے، اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جاننا اور نہ جاننا۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں علم والے اور بے علم دونوں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ مثلاً صحت کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کہ کس چیز سے کیا بیماری لاحق ہوتی ہے، دونوں کے طرز عمل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح پڑھے لکھے ان پڑھ لوگوں میں خاص دنیاوی اعتبار سے یہ فرق بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح دین کا معاملہ بھی یہی ہے، دین کو جاننے والے اور نہ جاننے والے، قرآن سمجھنے والے اور نہ سمجھنے والے، حقائق آخرت، ان سب چیزوں کو جاننے والے اور ان کو نہ جاننے والے، ان دونوں کا طرز عمل بہت مختلف ہوتا ہے، اچھے سینس میں بھی اور نیگیٹو سینس میں بھی۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک شخص اچھی نیت سے اچھا علم حاصل کرتا ہے، علم النافع، اور اچھی جگہ پر استعمال کرتا ہے صحیح موقع کی مناسبت سے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر اور ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے لیے بنی اسرائیل کی مثال دی گئی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، بنسبت اس شخص کے کہ جو علم نہیں رکھتا۔ لیکن اگر کوئی شخص علم تو رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ حلم نہیں رکھتا، علم کے آداب سے واقف نہیں، تو بسا اوقات وہ علم بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اسلام میں علم صرف اس چیز کا نام ہے جو انسان کی سوچ اور عمل کو بدلے، اور جو علم سوچ اور عمل نہیں بدلتا وہ محض بوجھ ہے۔ اس کے لیے بنی اسرائیل کی مثال دی گئی کہ جن لوگوں کو تورات اٹھوائی گئی، یعنی تورات کا علم دیا گیا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اٹھایا نہیں، بس رکھ دیا، جان لیا اور رکھ دیا۔ ان کی مثال کیسی؟ گدھے کی طرح، کہ جس سے بوجھ لادا گیا ہو۔ یعنی کوئی علم جب تک عمل نہ بدلے تو محض گدھے کا بوجھ ہے۔ جیسے وہ کتابیں اٹھائے ہیں ایسے ہی انسان اٹھائے پھرتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہو اور جو علم نہ رکھتے ہو؟ مثلا جب انسان علم رکھتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ کسی بھی عمل کا کتنا اجر اور ثواب ہے، اس کی ڈیسیژن پاور بہت اچھی ہو جاتی ہے، دو کاموں کے درمیان وہ جلد بہتر فیصلہ کر لیتا ہے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کا بنتا ہے۔ مثلاً وہ صدقہ کرنے کو جا رہا ہے، اس نے جو کچھ جان رکھا ہے اس کے مطابق اس کو معلوم ہے کہ اس وقت میرے صدقے کا مستحق کون ہے، کہاں خرچ کرنے سے کتنا ثواب ہوگا، اس کا وقت بھی بچے گا اور اس کا مال بھی ضائع ہونے سے رہ جائے گا، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے دنیا کی بھی چھوٹی سی چیز اگر آپ خریدنے کو جائیں اور اگر آپ کو پتا ہو کہ کہاں سے ملتی ہے، مثلاً ایک دیا سلائی کی ڈبیا ہی اگر آپ کو نہ پتا ہو تو بڑے بڑے اسٹور گھوم پھریں اور آپ تھک تھکا کے واپس آ جائیں گے اور چیز آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ آپ علم نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس جس شخص کو پتا ہے کہ کون سی چیز کس اسٹور سے کس قیمت پہ کس وقت ملتی ہے، وہ صحیح وقت پہ جائے گا، صحیح پوائنٹ پہ جائے گا اور صحیح قیمت دے کر اپنا کام کر لے گا۔ لیکن جب علم نہیں ہوتا تو انسان بسا اوقات بڑے سے بڑا نقصان کر جاتا ہے اپنا۔ مثلاً ایک شخص پشاور جانا چاہتا ہے اور وہ لاہور کی گاڑی سے بیٹھ گیا، اب وہ جا رہا ہے، جلدی سے اس نے سامان رکھا، سامان رکھ کے اطمینان سے بیٹھا، باہر کا نظارہ دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ میری منزل قریب آ رہی ہے۔ پھر اس کو بھوک لگتی ہے، کچھ نکال کے کھا لیتا ہے، پھر اس کو نیند آنے لگتی ہے، تھوڑا سا سا لیتا ہے، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کافی منزل قریب آ گئی، پھر وہ کوئی کتاب کھول لیتا ہے، اس کو پڑھنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب گاڑی رکتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ پشاور میں لاہور پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں اس شخص کا حال کیا ہوگا؟ کیا اب وہ کتاب پڑھ سکے گا؟ کیا وہ کھا پی سکے گا؟ وہ سو سکے گا؟ وہ نظارے دیکھے گا؟ نہیں، اس لیے کہ اس کی لاعلمی اور جہالت نے اس کو ایک غلط جگہ ہلاکت کے گھیرے پہ لا کھڑا کیا۔ اور دنیا میں تو پھر بھی انسان کے پاس موقع ہوتا ہے، واپس پلٹ سکتا ہے، ایک اور ٹکٹ لے کر واپس آ جائے گا، کہ پشاور پہنچ جائے گا. کوئی نہیں, وقت ضائع ہو گیا, تھوڑا ایفرٹ زیادہ ہو گئی, لیکن تلافی کی صورت دنیا میں ہوتی ہے. ہم سب اگر اس خوشحالی میں مبتلا ہوں کہ ہم سب جنت کی طرف جا رہے ہیں اور سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں اور ہم کو نہیں پتا کہ اس کا سائن جو لکھے وہ ہم کو پڑھنے ہی نہیں آتے. اچھا آپ دیکھیے کہ یہ جو گاڑی میں بھٹکا بیٹھتے ہیں, یہ بھی وہی ہو سکتا ہے نا کہ جس کو اسٹیشن پہ وہ رکتا رہا اور اس کو نہیں پتا تھا یہ کون سا اسٹیشن ہے, نہ کسی نے بتایا نہ خود پڑھا, اب وہ سمجھتا رہا کہ وہ صحیح منزل کی طرف جا رہا ہے. تو جو لوگ نہ خود جانتے ہو, نہ وہ کسی کی سنتے ہو, نہ کسی سے ان کو معلوم ہو, دیکھا ہے کہ ان کی آنکھ کھلے قبر میں جا کے تو ان کو ہوش ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کہاں پہنچ گئے. آج کے دنیا میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت ترین, بہت ترقی یافتہ, بہت علم والے نہیں کہتے, لیکن ان کی یہ ساری چیزیں آخرت کی فکر سے خالی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو چنا ان کی خوبی اس بارے میں کیا بتائی گئی کہ ان کے اندر ذکر دار, اس گھر کی یاد تازہ رہتی تھی. تو جو شخص غافل ہو کر علم کے بغیر اپنا ہی سفر طے کر رہا ہے, اس کو نہیں معلوم کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے, تو دونوں کا انجام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ انما يتذكر اولو الالباب, اس مثال سے تو عقل والے ہی نصیحت پکڑ سکتے ہیں کہ آخرت کا سفر طے کرنے کے لیے بھی, صحیح منزل سے پہنچنے کے لیے, ہلاکت سے بچنے کے لیے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے. دین صرف سنی سنائی کا معاملہ نہیں ہے کہ جدھر کوئی آپ کو سنائے بات اور جدھر کو پکڑ کے لے جائے اور آپ چل پڑے, اس کے لیے درست علم کا ہونا ضروری ہے. اور علم کے اصل سورسز کیا ہیں؟ قرآن اور سنت. سب سے سچی بات یہی ہے. اس کے بغیر اپنی زندگی کے تصورات قائم کرنا اور من گھڑت عقائد رکھنا کہ انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو, جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے, اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اگر ایک جگہ بھلائی نہیں ہو سکتی تو ہجرت کر جاؤ, دوسری جگہ جا کے کر لو. صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دیجئے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. کہو, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا, تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہو, اصل دیوالیے تو وہی ہے جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا, بغیر علم کے زندگی بسر کی, سمجھا کہ بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں, لیکن نہ خود سنبھلے نہ اپنی آل اولاد کو سنبھالا, اور ہلاکت کے گڑے میں جا گرے. اور یہاں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہوایا جا رہا ہے کہ انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم, میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. خوب سن رکھو, یہی کھلا دیوالیہ ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. تو اے میرے بندو, میرے غضب سے بچو. بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا, طاغوت ہر اس طاقت کو کہتے ہیں جو اللہ سے ہٹا کے اپنی اطاعت کی طرف کھینچ لے جائے, سرکش ہو اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا, ان کے لیے خوشخبری ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں, سوئے نہیں رہتے, توجہ سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں, یعنی اس پر پھر عمل بھی کرتے ہیں. جو بات دل میں اتر جائے, دل میں جگہ پکڑ لے, پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ عمل میں نہ آئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی, اور یہی عقل مند لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہو, اس لیے کہ حق سامنے آیا ان کے اور انہوں نے ٹھکرا دیا. کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں, منزل پر منزل بنی ہوئی, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو فلیٹ سسٹم نہیں ہوگا. یہاں پر بلند و بالا عمارتوں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا کہ اونچی جگہ پر جا کر جو نظارہ نظر آتا ہے, خوبصورت سینری نظر آتی ہے, وہ نیچے سڑک پہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھ سکتا انسان. جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا. پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں. پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں, پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئیں, پھر آخر کار اللہ ان کو بس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ چل رہا ہے, یہ اصل میں اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل میں اپنے دین کے معاملوں میں, قرآن کے معاملے میں کوئی تذبذب, کوئی شک باقی نہ رہے, کسی خطرے کا احساس, کسی نقصان کا اندیشہ اسے حق کو قبول کرنے کے راستے میں مانے نہ ہو. پورے اطمینان کے ساتھ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ یہی چیز حق ہے, خواہ کچھ ہو جائے مجھے اسی پہ چلنا ہے, نجات اسی میں ہے, منزل اسی راستے پہ چل کے آئے گی. اس طرح کا فیصلہ کر کے جب انسان اسلام کو اختیار کر لیتا ہے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم بھی ملتا ہے اسے کراہت سے نہیں پوری دل کی رضا مندی سے مان لیتا ہے, تو پھر اسی شخص کو اطمینان نصیب ہوتا ہے, اسی کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. کیا ایسا شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے, وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے بہترین کلام اتارا, بہترین, ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پہ لے آتا ہے جسے چاہتا ہے, اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی حادی نہیں. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پہ لے گا. ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزا اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے, ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے, آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا, اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں, ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیل نہیں, تاکہ یہ برے انجام سے بچیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے, ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلقہ کا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں, دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ تو شرک اور توحید کی بھی مثال یہی ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک رب کو خوش کرنا بنا لیا ہو اس کے لیے پھر مشکل نہیں رہتی, اور جو شخص دنیا کے سارے انسانوں کو خوش کرنا چاہے ایسا شخص پھر کہیں کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی اطاعت کے لیے کسی کو تو ناراض کرنا ہوگا, جان بوجھ کے نہیں, لیکن لوگ ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے رب کی رضا کی طرف چلیں, تو جن کا راستہ وہ نہیں ہوتا وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کی منزل کوئی اور ہے. تو انسانوں کے درمیان اتحاد, تعاون, موافقت, محبت بھی اسی صورت میں ہوتی ہے جب منزل اور راستہ ایک ہو, خیالات ایک ہوں, ورنہ دو کشتیوں کا مسافر پھر بھی منزل تک نہیں پہنچتا, وہ تو راستے میں ہی گر جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کشتی کا مزہ بھی اٹھانا چاہتا ہے اور اس کا بھی اٹھانا چاہتا ہے. تو جو انسان خواہشات کا بندہ ہوتا ہے نا, وہ دنیا میں کئی خدا بنا لیتا ہے. کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ, مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انک میتن وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے, آخر قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.